Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatun wa salamun ala abdihil mustafa amma ba'd. Pyari Nabi sallallahu alaihi wasallam ki pyari sunnate jo tasneef hai Shaykhul Arabul Ajam Arif Billah Mujaddid Zamana Muhyi Sunnah Hazrat Maulana Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahab Rahmatullah Alayh ki azan o iqamat ki sunnate jisme 6 sunnate bayan ho chuki hai 7vi sunnat hai اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے اذان کا جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھے جو بخاری شریف کتاب الاذان میں منقول ہے اذان کے بعد کی دعا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. ترجمہ ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة, اے اللہ اس پوری پکار کے رب, والصلاة القائمة اور قائم ہونے والی نماز کے رب, آت محمدا الوسيلة والفضيلة, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور ان کو فضیلت عطا فرما, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. انك لا تخلف الميعاد, بے شک تو وعدہ خلافی نہیں فرماتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ انك لا تخلف الميعاد بخاری شریف میں نہیں ہے, انك لا تخلف الميعاد بخاری شریف میں نہیں ہے, امام بیہقی نے سنن کبیر میں نقل کیا ہے, امام بیہقی نے سنن کبیر میں نقل کیا ہے. تو لہذا یہ جملہ بھی حدیث سے ثابت ہے, انک لا تخلف المیعاد. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ والدرجت الرفیعہ کا لفظ اور یا ارحم الراحمین وغیرہ الفاظ جو مشہور ہیں ان کا ثبوت روایات میں نہیں ہے. والدرجت الرفیعہ کا لفظ یعنی آت محمد ان الوسیلۃ والفضیلہ والدرجت الرفیعہ جو مشہور ہے ان کا ثبوت روایت میں نہیں ہے. مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 پہ فرماتے ہیں, وَأَمَّا زِيَادَةُ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ الْمُشْتَهِرَةُ عَلَى الْأَلْسِنَ فَقَالَ السَّخَوِي لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الرِّوَايَاتِ, کہ جو وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَ جو لوگوں کے زبانوں پہ مشہور ہے, تو امام سخاوی جو بڑے محدث ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کے روایتوں میں کسی جگہ پر یہ جو نا یہ جملہ نہیں پایا. تو لہذا جو سنت میں اور قرآن و جو حدیث میں آیا ہے اتنا ہی دعا پڑھنا چاہیے, اپنی طرف سے اس میں زیادتی نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا جو دعا پہلے جو نا بخاری شریف کی لکھی ہوئی ہے اسی کو پڑھنا چاہیے. فائدہ, اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کا انعام ہے. اس دعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حسن خاتمہ کا انعام ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو واز جو نا واضح اختر مرتب فرمائے ہیں حسن خاتمہ کے ساتھ مدلل نسخے, تو اس میں جو نا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ اذان کا جو نا اذان کے بعد جو دعا ہے اس کے پڑھنے سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان حلت لہ الشفاء, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو جو جن کے لیے شفاعت واجب ہے تو اس میں حسن خاتمہ کی بھی بشارت ہے. آداب المعاشرت جو تصنیف ہے شیخ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. بڑوں کے لیے آداب, بڑوں کے لیے آداب. ادب نمبر 145, جس شخص کی نسبت تم کو قرائن سے متیقن یا مظنون ہو کہ تمہارے کہنے کو ہرگز نہ ٹالے گا, تو اس سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرو جو شرعاً واجب نہیں. جس شخص کی نسبت تم کو قرائن سے متیقن یا مظنون ہو کہ تمہارے کہنے کو ہرگز نہ ٹالے گا, تو اس سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہ کرو جو شرعاً واجب نہیں. کیونکہ بعض دفعہ وہ یعنی دل نہ چاہتے ہوئے وہ کام کر لیتا ہے, اور یا کوئی جو نا چیز اس بڑے کو دے دیتا ہے جس میں ان کی دلی خوشی نہیں ہوتی. تو وہ حدیث شریف میں آتا ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ منہ, کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں جب تک اس کا جو نا دل کی خوشی نہ ہو. تو اگر ایسی جو نا طریقے سے وہ دے دے وہ تو مجبور ہے. تو حضرت فرماتے ہیں ان سے ایسی چیز کی فرمائش نہیں کرنی چاہیے. ادب نمبر 146، اگر بلا فرمائش کی کوئی مالی یا بدنی خدمت کرے تب بھی اس کا لحاظ رکھو کہ اس کی راحت یا مصلحت میں خلل نہ پڑے، یعنی ان کو زیادہ مت جاگنے دو، اس کی گنجائش سے زیادہ اس کا ہدیہ مت لو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے بہت سے کانے مت پکانے دو، ہمراہی میں بہت سے آدمیوں کی دعوت مت کرنے دو۔ اگر بلا فرمائش کی کوئی مالی یا بدنی خدمت کرے تب بھی اس کا لحاظ رکھو کہ اس کی راحت یا مصلحت میں خلل نہ پڑے، یعنی ان کو اس کو زیادہ مت جاگنے دو، اس کی گنجائش سے زیادہ اس کا ہدیہ مت لو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے بہت سے کھانے مت پکانے دو، ہمراہی میں بہت سے آدمیوں کی دعوت مت کرنے دو۔ ادب نمبر 147، اگر کسی شخص پر قصدن، ہمارے حضرت والا دامت برکاتوں میں اس پر ماشاءاللہ بہت ہی ان کا عمل ہے کہ جہاں سفر ہوتا ہے تو کتنے جو ہے نا جان فدا کرنے والے، لیکن حضرت جو ہمراہ ہوتے ہیں ان کا جو ہے نا کھانا میزبان پر نہیں رکھتے، بلکہ سب جو ہے نا اپنی طرف سے انتظام فرماتے ہیں، بھلے وہ بہت زیادہ زور لگائے تب بھی حضرت جو ہے نا قبول نہیں فرماتے، تو اس میں جو ہے نا میزبان کو کتنی راحت ہوتی ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی حضرت والا دامت برکاتم کی دعوت کر سکتا ہے، یعنی ان کو دین کی خدمت کے لیے بلا سکتا ہے۔ ادب نمبر 147، اگر کسی شخص پر قصدن ناخوش ہونا پڑے یا اتفاقاً ایسا ہو جائے تو دوسرے وقت اس کا دل خوش کر دو، اور اگر واقعی تم سے زیادتی ہو گئی ہے تو بے تکلف اس سے معذرت کر کے اپنی زیادتی کی معافی مانگ لو، اور مت کرو، قیامت میں وہ اور تم برابر ہوں گے۔ اگر کسی شخص پر قصدن ناخوش ہونا پڑے یا اتفاقاً ایسا ہو جائے تو دوسرے وقت اس کا دل خوش کر دو، اور اگر واقعی تم سے زیادتی ہو گئی ہے تو بے تکلف اسے معذرت کر کے اپنی زیادتی کی معافی مانگ لو، اور مت کرو، قیامت میں وہ اور تم برابر ہوں گے۔ یعنی آج جو ہے درجے میں اگر تم بڑے ہو، لیکن قیامت کے دن میں تو پھر تو کوئی درجہ نہیں ہوگا، سب برابر ہوں گے۔ لہذا ابھی سے جو ہے دنیا میں اس جو تلافی جو غلطی ہوگی اس کی تلافی کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ثبوت قیامت والے کتاب دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ابھی مفتی انوار صاحب نے جو سفر کا بتایا، حضرت والد صاحب رحمت دامت برکاتہم کا اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے حکم سے یہی معمول ہے، لیکن ہر وقت شیخ سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ حیدرآباد کے سفر پر تشریف لے گئے تھے، میرا بھی ساتھ جانا ہوا تھا اس وقت، تو وہاں پر یہ ہوا کہ بیان کے بعد جو میزبان تھا اس نے سب کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا تھا، اب کھانا بالکل تیار بنا ہوا، کون کھائے گا؟ تو حضرت والد صاحب کا جو معمول تھا اس زمانے میں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو فرمایا جب ایسا معاملہ ہے اور دعوت کرنے والا صاحب استطاعت بھی ہے تو تم مت کھاؤ، یعنی حضرت والد صاحب سے فرمایا آپ مت کھائیں، لیکن جو آپ کے متعلقین ہیں وہ سب کھا لیں، چونکہ اب کھانا ضائع ہو جائے گا، اتنا کھانا زیادہ ہے، اور کوئی حرام بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ تو حضرت ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا ایک انداز ہے تاکہ ہر ایک کے لیے آسانی ہو جائے، تو اس کا کھانا خامخا کا ضائع ہو جائے گا، حرام ہاں حرام ہو پھر تو چاہے کتنا بھی کھانا ضائع ہو پھر وہ نہیں کہا جائے گا کھانا ضائع ہو گیا ہے، لیکن یہ تو جائز ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے، خوشی سے کر رہا ہے، لیکن آپ مت کھائیے گا۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اس دن مجھے آج بھی یاد ہے، وہاں بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، تو حضرت والد صاحب کو جو میزبان تھے وہ گاڑی تک چھوڑنے آ رہے تھے اور سب رکے ہوئے تھے وہاں پر، تھوڑی دیر میں حضرت والد صاحب بھی دسترخوان میں تشریف لے آئے، اب سب حیران کہ ابھی تو حضرت نے منع فرمایا اب خود تشریف لے آئے، پھر حضرت نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لیا جب میں اس کو لے جا رہا تھا تب میں اس کو سمجھا رہا تھا، شخص کی داڑھی بھی یعنی کلین شیف تھا، داڑھی منڈاتا تھا، کہ میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ یہ معاملہ یہ وجہ ہے، حرام نہیں ہے. کہ جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو میں نے جب اس کو اوپر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. فرمایا کہ میرے دل پہ چوٹ لگی کہ حرام تو ہے نہیں اور ایک مومن کا دل توڑ دینا. اس کی بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون کیا، کہا ایک منٹ آپ رکھیں، ہمارے جیسا ہوتا کہ ہماری بات خراب ہو جائے گی، ہم نے ایک دفعہ منع کر دیا ہے، لیکن اللہ والے یہ نہیں سوچتے کہ میری بات خراب ہو جائے گی. حضرت ایک مفتی صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ معاملے میں ان کا بہت لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا جس دن مجھے شرح صدر ہو گیا کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح مسئلہ ہے، فرمایا کہ میں اسی دن اسی وقت اپنے فتوے سے رجوع کر لوں گا اور اپنا رجوع اخباروں میں بھی شائع کروں گا، چاہے لوگوں کتنا بھی میرا مذاق اڑاتے رہیں. پہلے تحقیق وہ تھی، وہ جواب دے دیا، اب تحقیق یہ ہے، اب یہ جواب دے دیں گے. تو حضرت والد صاحب نے فون کیا، حضرت میر صاحب نے فرمایا اب کھانا کھا لو، کیونکہ اب مومن کا دل ٹوٹ رہا ہے اور ہو سکتا ہے دین سے ہی دور نہ ہو جائے. اس لیے میں پھر وہ بہت فدا اور بار بار روئے جا رہا ہے کہ آپ نے، تو اس لیے جو معاملہ ہو اس وقت اپنے شیخ سے پوچھنا چاہیے کہ حضرت یہ معاملہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان کی برکت سے یہ بات ذہن میں آ گئی، غالباً 2007 یا 2008 کی بات ہے. یہ آواز پیارے شیخ حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آواز، سلسلہ موائز حسنہ نمبر 62، قرآن باق کی روشنی میں ثبوت قیامت اور اس کے دلائل. کچھ آواز کل پڑھا جا چکا تھا، اس سے آگے سے پڑھ رہا ہوں. بلندی پر چڑھنے اور اترنے کی سنت. میں جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے دو تین سنت پیش کرتا ہوں. میرے شیخ کی ہدایت ہے کہ واعظ سے پہلے دو تین سنت بیان کر دو کہ امت کو کچھ عمل بھی مل جائے، جس سے ہمارے یہاں پہ آج کل سلسلہ شروع ہوا ہے کہ سنت کی کتاب میں سے پڑھا جا رہا ہے، امت کو کچھ عمل بھی مل جائے. جس میں سے نمبر ایک سنت ہے، جب اوپر چڑھیے تو اللہ اکبر کہیے، جب نیچے اتریے تو سبحان اللہ کہیے. چاہے مسجد کی سیڑھی ہو یا ہوائی جہاز ہو یا موٹر، جب چڑھائی پر چڑھے تو اس وقت اللہ اکبر کہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا سعدنا کبرنا، ہم لوگ جب اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، واذا نزلنا سبحنا، اور جب ہم نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے. ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ بلندی پر چڑھنے سے انسان کو خیال آتا ہے کہ میں بہت بلند ہو گیا. شریعت نے اسے سکھا دیا کہ بلندی پر چڑھو تو اپنی بڑائی کی نفی کرو کہ اللہ اکبر، اے اللہ آپ بڑے ہیں، ہم بڑے نہیں ہیں، ہم جو نیچے تھے وہی یہاں بھی ہیں، نیچے بھی بندے تھے اب بھی بندے ہیں، بلندی تو بس آپ ہی کو زیبا ہے، اور جب نیچے اترو تو کہو سبحان اللہ. اس میں راز یہ ہے، ہم نیچے ہو رہے ہیں مگر اے اللہ آپ نیچے ہونے سے پاک ہیں. وضو کی مسنون دعا اور اس کی حکمت. مولانا عمر نہیں ہے، اچھا چھوڑ دیں زمین. وضو کی مسنون دعا اور اس کی حکمت. معرف الحدیث میں کتاب الوضو میں اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث ہے کہ جو وضو سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ والحمد للہ، تو جب تک وضو رہے گا فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے. بسم اللہ والحمد للہ، تو جب تک وضو رہے گا فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے، چاہے ناشتہ کر رہا ہو یا بیوی سے بات کر رہا ہو. تو دو سنتیں ہو گئیں، اور تیسری سنت یہ ہے کہ وضو کے درمیان میں جو دعا ثابت ہے اس کو پڑھو. مولانا لوگوں کی بنائی ہوئی دعا پڑھنے والے حدیث کی دعا کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ بات میرے شیخ حضرت مولانا شاہ برالحق صاحب دامت برکاتہ نے بتائی کہ ہر وضو کے وقت اگر غیر مسنون دعائیں پڑھیں گے تو حدیث کی دعا کیسے پڑھ سکیں گے. لہذا جو دعا سنت ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، ووسع لی فی داری، وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی، ووسع لی فی داری، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي تو یہ دعا وضو کے درمیان میں ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے مکان کو وسیع کر دے. اور چونکہ بڑا حضرت والا نے کوسین میں بریکٹ میں یہ جملہ بڑھا ہے, اور چونکہ بڑا مکان دیکھ کر مہمان بہت آئیں گے اس لیے وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي رزق میں بھی برکت دے دے. تو وضو جب شروع کریں تو بہت آسان دعا بسم اللہ والحمد للہ, بسم اللہ بھی سب کو یاد ہی ہے اور یہ جملہ بھی بہت آسان ہے بسم اللہ والحمد للہ. اور وضو کے درمیان میں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کے بعد کی دعا اور اس کی حکمت, جب وضو ختم ہو جائے, لیکن یہ اس بات کا دھیان ذہن میں رہنا چاہیے کہ آج کل عام طور پہ وضو بیت الخلاء میں کیا جاتا ہے, عام طور پہ لوگوں کے گھروں میں واش روم استنجا وہیں ہوتا ہے اور وہیں پر بیسن لگا ہوا ہوتا ہے. تو اس صورت میں وضو سے پہلے تو دعا ہم پڑھ لیں گے لیکن درمیان کی دعا نہیں پڑھ سکیں گے, اس کا تھوڑا خیال رکھنا ہوگا. تو جو وضو سے پہلے کی دعا ہے استنجا کر کے فارغ ہو گئے باہر آ گئے یہ دعا پڑھ لی بسم اللہ والحمد للہ, پھر بیت الخلاء میں چلے گئے اور یہ دعا جو دعا ہے یہ وہاں نہیں پڑھ سکیں گے. لیکن اگر جیسے مسجد میں وضو کر رہے ہیں یا کسی گھروں میں باہر وضو کی بھی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. لیکن بیت الخلاء کا دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ بہت بڑا گناہ ہے, حتیٰ کہ ہمارے پیارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت والا نے فرمایا کہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے لیکن جہاں پر ایسی جگہ سے گزرتے کہ وہاں سے بدبو آ رہی ہو تو وہاں پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ رک جاتے تھے. بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسے فدا ہوتے تھے, ایسا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا کہ ہر وقت وہ ذکر کرتے رہتے تھے. لیکن جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو بتایا کہ وہ اپنی جو زبان ہے وہ دونوں دانتوں کے درمیان رکھ لیتے تھے یوں کر کے تاکہ اب اللہ تعالیٰ کا نام نہ نکل سکے. علماء نے بہت بڑا گناہ لکھا ہے کہ بیت الخلاء میں یہ دعائیں پڑھنا وغیرہ, تو اس کا بہت خاص خیال رکھیں. وضو کے بعد کی دعا اور اس کی حکمت, جب وضو ختم ہو جائے تو اب یہ دعا بھی باہر آ کر بیت الخلاء میں نہیں, جب وضو ختم ہو جائے تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا پڑھو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. فرمایا کہ نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اب یہ جتنی دعائیں لکھی ہیں اگر کسی کو ایک بھی دعا یہ یاد نہ ہو تو 5 سے 7 منٹ لگیں گے, یہ دعائیں انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. سب سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ یہ تو آسان ہے, پھر یہ دعا بھی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے بیان میں ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ بھی ہمیں پڑھتے رہتے ہیں. اس کے بعد دعا جو ہے وضو کے بعد کی ہے, عام طور پر سب کو ہی دوسرا کلمہ یاد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ بھی سب کو یاد ہے. اب یہ جملہ تھوڑا یاد کرنے کا ہے بس, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. فرمایا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ ایک ایک نیکی کی کتنی بڑی اہمیت تھی, کیونکہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ایک نیکی کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نیکی کے لیے اپنے ابا کے پاس جائے گا. ابا میں تو تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے اوپر اتنا فدا ہوتے تھے, لو چل رہی ہوتی ہے, گرمی ہوتی تھی, ہمارے لیے دوائیاں لانا, ہمارے لیے کام کرنا, مزدوری کرنا, سب کچھ کرتے تھے, آج مجھے ایک نیکی دیجئے, صرف ایک نیکی. ابا انکار کر دیں گے, بیٹا آج کے دن میں تو کون ہے, میں کچھ نہیں پتا مجھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر شخص کی اس دن الگ الگ حالت ہوگی, ہر ایک دوسرے سے مستغنی ہوا ہوا ہوگا. کوئی بیوی کے پاس جائے گا یہی معاملہ, اماں کے پاس جائے گا یہی معاملہ, بھائی کے پاس, گہرے دوستوں کے پاس, ہر ایک منع کر دے گا. یہ آج کے دن کوئی نیکی نہیں دے سکے گا. اس دن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہ اس دن کام آ جائے گی. اے اللہ ہم کو توابون یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہم کو توابون یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والا بنا دے، اور طہارت باطنی بھی نصیب فرما دے، اور طہارت باطنی بھی نصیب فرما دے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سکھائی؟ اس میں راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بواسطہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کو سکھا دیا کہ اے اللہ اوپر کے اعضاء تو ہم نے دھو لیے، یعنی جو ظاہری اعضاء تھے ہاتھ پاؤں وغیرہ ہم نے دھو لیے، مگر دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، لہذا ہمارے دل کو بھی دھو دیجئے، یعنی دل کو غیر اللہ سے پاک کر دیجئے۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ ہم کو توابون بنا دیجئے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا بنا دیجئے۔ پھر حضرت والا فرما رہے ہیں اور توبہ کی، اور توبہ تین قسم کی ہے، اور توبہ تین قسم کی ہے، نمبر ایک توبہ کی تین قسمیں، نمبر ایک الرجوع من المعصیت الى الطاعت، الرجوع من المعصیت الى الطاعت، گناہ چھوڑ کر عبادت گزار فرما بردار بن جاؤ، گناہ چھوڑ کر عبادت گزار فرما بردار بن جاؤ۔ نمبر دو توبہ کی دوسری قسم ہے الرجوع من الغفلت الى الذکر، غفلت کی زندگی چھوڑ کر ذکر اللہ جو شیخ نے بتایا ہے جو بتایا ہو شروع کر دو، اور جب ذکر شروع کرو تو یہ شعر پڑھ لیا کرو، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم میں ناتواں کو توانائی دے گیا، مدت کے بعد پھر تیری یادوں کا سلسلہ ایک جسم میں ناتواں کو توانائی دے گیا۔ بتاؤ بادام اور مرغی کا سوپ کون پیدا کرتا ہے؟ تو جو اس کا پیدا کرنے والا ہے اس کے نام میں کتنی طاقت ہوگی؟ آج کل لوگ سوپ پیتے ہیں، میں کہتا ہوں سوپ سے زیادہ مالک کو یاد کرو اور گناہ چھوڑ دو، گناہ سے قلب اور قالب دونوں میں کمزوری آتی ہے، گناہ سے پہلے دل کمزور ہوتا ہے، دل جسم کا بادشاہ ہے، جب بادشاہ کمزور ہو تو جسم تو رعایا ہے، وہ کیسے کمزور نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے اس کے صحابہ رضوان اللہ، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مقابلے میں کافر ٹھہرتے نہیں تھے، تقوی کی برکت سے بہت طاقت رہتی تھی۔ تو پہلا ہوا گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جانا، دوسرا ہے غفلت کی زندگی چھوڑ کر ذکر کی طرف متوجہ ہو جانا، اور توبہ کی تیسری قسم ہے الرجوع من الغیبت الى الحضور، الرجوع من الغیبت الى الحضور، اگر کسی وقت دل اللہ سے غائب ہو جائے، دنیا میں پھنس جائے، تو فوراً دل کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر کر دو، دل کو غائب نہ ہونے دو، جس کا دل ہر وقت اللہ کے حضور میں رہے تو سمجھو وہ اعلیٰ قسم کا تائب ہے، یعنی تواب ہے، مگر یہ نسبت ملتی ہے اہل نسبت کی صحبت سے، مگر یہ نسبت ملتی ہے اہل نسبت کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے ایسا تعلق نصیب ہوتا ہے کہ وہ ایک سیکنڈ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، چاہے کاروبار کرتا ہو، بزنس کرتا ہو، بادشاہت کرتا ہو۔ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ بزنس کے دوران ہم کیسے بات کر سکتے ہیں، کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کر سکتے ہیں، تو فرمایا کہ کوئی آئے تو کسی طرح اللہ شیخ کی کتاب پیش کر دو، کوئی دین کی بات سنا دو، اگر کسی کا موقع نہ ہو تو آخر میں چلتے چلتے یہ کہہ دیں کہ جس بات سے اللہ خوش ہے ہم وہ کر لیں، اور جس بات سے اللہ ناراض ہے اس سے ہم رک جائیں، یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں پر پتا ہو کہ یہ پھر بحث شروع کر دے گا، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، پھر وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس پر میرا ایک اردو شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ جس کی میں نے یہ تعبیر کی ہے کہ کوئی کہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا کے مشغلوں میں بھی ہوں اور ہر وقت باخدا بھی رہیں، حضرت والا فرما رہے ہیں جس کی میں نے یہ تعبیر کی ہے کہ اگر کوئی کانٹا چھپ کر ٹوٹ جائے تو آپ بریانی پلاؤ کھا رہے ہوں، نئی شادی ہوئی ہو، نوٹوں کی گڈیاں گن رہے ہوں، تو کیا اس کانٹے کا درد نہیں رہے گا؟ اس کی چبھن ہر وقت رہے گی۔ تو اللہ تعالی کی محبت پر اختر کا یہ شعر ہے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے، اسی کا نام ہے درد محبت، کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے اسی کا نام ہے درد محبت، مگر یہ درد ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ نفس کی خواہشات مغلوب نہیں ہو سکتی جب تک پیر کا سایہ نہ ہو، نفس کی خواہشات مغلوب نہیں ہو سکتی جب تک پیر کا سایہ نہ ہو۔ نفس کے مٹنے کی مثال، اگر کوئی گدھا نمک کی کان میں گر جائے تو نمک بن جاتا ہے یا نہیں؟ مگر مرنے کے بعد نمک بنتا ہے، جب تک سانس لیتا رہے گا گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ یاد رکھو یہ بہت عمدہ مثال ہے، اگر گدھا زندہ رہے اور سانس لیتا رہے تو گدھا رہے گا، جب مر جائے گا تو نمک بن جائے گا۔ یہ مراد ہے جو نمک کی کام میں مرتا ہے وہ گدھا یا مراد ہے۔ جو نفس کو مٹا دے گا تو پھر اللہ والوں کے ماحول میں وہ بھی اللہ والا ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ والوں کے ماحول اور صحبت میں بھی اللہ والے نہیں بن سکے، ان کا نفس گدھا زندہ تھا، سانس لے رہا تھا، یعنی وہ گناہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ آپ لوگ خوب سمجھ گئے میری بات؟ بھائی اتنی عمدہ مثال ہے کہ اگر گدھا سانس لے رہا ہے تو بتاؤ وہ نمک بنے گا؟ سانس اور اس حیات معنی نمکیات ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اپنے نفس کو مٹا دیا وہ اللہ کے ولی ہو گئے، اور جب اللہ کے ولی ہو گئے اور نسبت عطا ہو گئی تو ان کے آثار نسبت کو نہ صرف خود انہوں نے بلکہ سارے عالم نے محسوس کر لیا۔ حضرت والا کا ایک شعر یاد آیا کہ جو حضرت والا نے فرمایا، جو اللہ والوں سے تعلق رکھنے کے بعد بھی اللہ والا نہ بنے تو وہ گدھا کا گدھا رہے گا۔ اس پر ایک حضرت والا کا ایک شعر یاد آیا، فسق کرتا ہے دور منزل سے، فسق یعنی گناہ، فسق کرتا ہے دور منزل سے پیر تیرا ہو گرچہ لاسانی۔ کہ پیر چاہے کتنا بھی بڑا صاحب نسبت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کو نسبت حاصل نہیں ہوگی۔ نسبت مع اللہ کے آثار، خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ جب کوئی آدمی ولی اللہ بنتا ہے اور اسے نسبت عطا ہو جاتی ہے تو کیا اس صاحب نسبت کو اپنی نسبت اور ولایت کا علم ہو جاتا ہے؟ یعنی کیا اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اب میں صاحب نسبت ہو گیا ہوں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہوئے تھے تو آپ کو پتا چلا تھا کہ نہیں کہ میں بالغ ہو گیا، یا آپ نے دوستوں سے پوچھا تھا کہ یاروں بتاؤ کہ میں بالغ ہوا یا نہیں؟ جب اس جسمانی بالغ ہونے کا احساس خود ہو جاتا ہے تو جس کی روح اللہ تک بالغ ہوگی اس کے قلب کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ کیا اس کو پتا نہیں چلے گا یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ حضرت والے نے جگہ فرمایا، بس ایک بجلی سی پہلے کندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو پتا چل جاتا ہے، کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا گناہ چھوڑیں گے، شیخ کا بتایا ہوا ذکر کریں گے، نمازوں کی پابندی، ذکر اللہ کی پابندی ہوگی، لوگوں کا دل نہ دکھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پتا چل جائے گا۔ جس وقت اللہ دل میں آتا ہے یعنی تجلی خاص سے متجلی ہوتا ہے تو سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہونے لگتے ہیں۔ اگر کوئی سمندر کے ساحل پہ جا رہا ہو یا کلفٹن کے بیچ سے گزر رہا ہو تو کیا اس کو پتا نہیں چل جاتا کہ آگے سمندر ہے، آگے دریا ہے، اس کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ اب دریا آنے والا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح آدمی اللہ والا بنتا ہے تو اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ میرا رب نے اللہ تعالیٰ میرے دل میں متجلی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے دل میں آ گئے ہیں، یہ اس کو پتا چل جاتا ہے۔ یعنی تجلی خاص سے متجلی ہوتا ہے تو سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج نیلام ہونے لگتے ہیں، چاند و سورج کی روشنیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں، حسینوں کی دنیا نگاہوں سے گر جاتی ہے۔ یہ زبیر کھڑکی کھول دیں۔ وہ عبد الرحمان شاید آئیں گے، عبد الرحمان دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چاند و سورج کی روشنیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں، حسینوں کی دنیا نگاہوں سے گر جاتی ہے، لیلائے کائنات اور مجانین عالم اللہ کی محبت کے نشے کے آگے کیا بیچتے ہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی نے پوچھا یا ایک بات تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہجڑا جنت میں تو جا سکتا ہے لیکن اللہ والا نہیں بن سکتا کیونکہ تقاضے ہی نہیں ہیں. فرمایا جس کا تقاضا جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا نور اس کو اتنا ہی زیادہ محسوس ہوگا. فرمایا ایک گاؤں ہے, ابھی بھی بہت سے گاؤں ایسے ہیں کہ ہمیں وہاں پر کوئی بھی بے پردہ عورتیں نظر نہیں آئیں گی. ہمارا جو گاؤں ہے وہاں پر ہندو عورتیں تک پردہ کرتی ہیں, تو وہاں کے لوگوں کا نظر کی حفاظت کا مجاہدہ کم ہے. پھر جو شہر کے لوگ ہیں ان کا مجاہدہ بڑھ جاتا ہے, پھر جو کراچی جیسے شہر, پھر جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں ان کا مجاہدہ اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہاں بے پردگی عام ہے. تو جتنا جس کا مجاہدہ ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نور حاصل ہوگا. جیسے میں نے کل بھی عرض کیا کہ ایک آدمی ہے اس کو ایک گناہ کا دل ہی نہیں کرتا, ایک طبیعت ہی ایسی ہے تو اس کو بس رکا ہوا ہے, بچا ہوا ہے. ایک شخص ہے اس کو گناہ کا بہت دل کرتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے نور کو داخل فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ سنایا کہ ہندوستان اور پاکستان میں جھگڑا, ہندوستان میں فساد پھیل رہے تھے, لوگ بھاگے, عزتیں لوٹ رہی ہیں, نقصان ہو رہا ہے. تو ایک عورت اپنی جان بچاتی ہوئی ایک مسجد کے دروازے پر پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا, اور جو مؤذن تھا اس کو پتا نہیں تھا, اس نے دروازہ کھولا تو عورت فوراً پیچھے ہٹ گیا, دروازہ بند کرنے لگا. تو اس عورت نے کہا دیکھیے میری عزت کو خطرہ ہے, اللہ کے واسطے مجھے مسجد میں پناہ دے دو. تو اس نوجوان نے کہا نہیں, حدیث شریف میں منع ہے, خلوت سے منع کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں انہوں نے نہیں کہا, میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یخلونا رجل بامرأت, کہ ہرگز, دیکھیے ہرگز لگانے کی کیا ضرورت تھی, لیکن فرمائے ہرگز لا یخلونا رجل بامرأت, ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے, ولا یسافرن الا ومع محرم, اور عورت ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ کوئی محرم موجود ہو. شرعی سفر کوئی عورت کرنا حرام ہے بغیر محرم کے. یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا, حج فرض ہو گیا, پیسے بھی ہیں, خرچہ سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ جانے والا کوئی محرم نہیں ہے, تو اس عورت پر اس وقت ادا کرنا فرض نہیں ہوتا حج. لیکن اگر پھر بھی ادا کر لیا کسی عورت نے تو فرماتے ہیں حج ادا تو ہو گیا لیکن بہت بڑا گناہ کیا اس عورت نے. جب فرض حج کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو آج کل شوقیہ جو جاتے ہیں پکنک منانے اپنے کالج یونیورسٹیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, وہاں میری ماں فلاں شہر میں ہے, یا یہاں سے امریکہ تک عورتیں گئی ہیں بغیر محرم کے, کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. ایسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر میں عورتیں ہیں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اس کو, اس طرح ہمارے میرے چچا حضرت ڈاکٹر شفقت صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس کو اس طرح, میرے دل میں یہ بات ہے, انہوں نے فرمایا اس طرح سمجھو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بہت سی عورتیں ہیں لیکن یہ بتاؤ اگر جہاز نکلا اور درمیان میں جا کر کہیں مسئلہ ہو گیا اور کسی ملک میں اتر گیا اور 3 دن کے لیے کہا یہیں رہا جائے گا, اب بتاؤ کیا کریں گے. حضرت والا دامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھائی عمران ہیں, عمران میمن صاحب, انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ افریقہ گئے. ابھی مجھے تفصیل کے ساتھ یاد نہیں ہے, اصل مقصد جو انہوں نے بتایا کہ ذہن میں تھا میں پہنچ جاؤں گا, پیسے تک نہیں تھے, دوسرے افریقہ گئے کسی ملک میں رہ گئے, وہاں جہاز کا کوئی مسئلہ ہو گیا, 1-2 دن یہیں رہنا پڑے گا. گھر میں گھر سے کا فرمایا بتایا کچھ سینڈوچ لایا ہوا تھا, بہت آہستہ آہستہ کر کے کھایا میں نے, کوئی جاننے والا نہیں افریقہ کے اس شہر میں, کوئی رشتے دار نہیں, کوئی دوست نہیں, کیسے کریں گے. شریعت کی ہر عام و مسلحت ہوتی ہے. آج کا آج حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس زمانے کا سود اور تھا, اس زمانے کا سود اور ہے. اس پر ایک لطیفہ سنایا کہ ہندوستان سے گویا گانے گانے والا سعودی عرب پہنچا, اس نے وہاں پر ایک عرب دیہاتی کا گانا سنا. اب بے وقوف, اس کی آواز اچھی تھی, کہا کہ اب وہ بے وقوف کہتا ہے, حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بے وقوف کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے کسی آدمی کا گانا سنا تھا, نعوذ باللہ اس لیے حرام کر دیا. اگر نعوذ باللہ حضور, نعوذ باللہ میں لگا رہا ہوں, اگر نعوذ باللہ حضور میرا گانا سنتے تو اس کو حرام نہیں کہتے. تو پھر افسوس سے فرمایا پھر تو یہ کہو کہ اس زمانے کے سور اور تھے, آج کل زمانے کے سور اور ہیں, وہ اس لیے حرام تھے کہ وہ گندگیوں میں رہتے تھے, آج تو سوروں کے لیے باقاعدہ فارم بنائے ہوئے ہیں صاف ستھرے, اس لیے آج کے سور حلال ہو جائیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ اونٹوں کے سفر تھے تو اب عورت کے ساتھ ایسے نام نہیں, شریعت کا حکم حضور کے وقت سے لے کر آج تک, آج سے قیامت تک کے لیے ہے. اب آپ بتائیے کہ وہ جو مرد ہو کر ایک مرد ہو کر اتنا پریشان ہو گیا, اب ہماری خاتون اگر چلی جائیں اور ایسا ہی کوئی معاملہ ہو گیا, اب بتائیے کیا کریں گے, اب بتائیے ہم کیا کریں گے. اس لیے شریعت کے جو حکم ہیں اس میں کیا کیا مسئلتیں ہیں ہمیں تلاش بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مسئلہ دکھا دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہرگز کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے. جب عمرے کا سفر حج کا سفر کرنا حرام ہے بغیر محرم کے, تو پھر دنیاوی سفر کیسے کرنا جائز ہو جائے گا؟ کہ میری ماں اس شہر میں رہتی ہے, میرے ابا اس شہر میں رہتے ہیں, اس لیے میں جات نہیں, حرام ہے شریعت میں سفر کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے جو بہن ہے اس کے شوہر جا رہے ہیں, یعنی میرے بہنوں ہی بولیں گے, میرے بہنوں ہی ساتھ, ان کا تو محرم ہے اور میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں. آپ کی بہن کا محرم ہے, آپ کا محرم نہیں ہے, آپ کے لیے ابھی بھی سفر کرنا حرام ہی ہے. تو خیر, تو میں نے کہا کہ میں تو تنہائی میں نہیں بیٹھوں گا, دو لوگوں کی تنہائی میں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. کہا کہ اللہ کے واسطے میں کونے میں بیٹھوں گی, آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی, میری عزت کا سوال ہے. آخر اس نے اس کو جگہ دے دی اور خود دوسرے کونے میں بیٹھ گیا اور ساری رات اپنا کچھ پڑھتا رہا, مطالعہ وغیرہ. جب فجر کا ٹائم ہوا تو کہا بیوی آپ سے بات ہوئی تھی کہ آپ فجر سے پہلے چلے جائیں گی, اب آپ چلے جائیں. اس عورت نے کہا میں جاؤں گی تو ضرور, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ ساری رات آپ کیا کرتے رہے, ساری رات آپ کیا معاملہ کرتے رہے کہ بار بار جو چراغ تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے پھر ہٹا لیتے تھے, پھر چراغ پہ ہاتھ رکھتے تھے پھر ہٹا لیتے تھے, یہ ساری رات کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا یہ میرا میرے رب کا معاملہ ہے, ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا. کہا پھر میں بھی نہیں جاؤں گی. آخر جب اس نے دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے, اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ اکیلی میں بھی اکیلا, میرے دل میں گناہ کا تقاضا آ رہا تھا تو میں نے اپنا ہاتھ چراغ کی روشنی پر رکھا, جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے ہاتھ ہٹا دیا اور اپنے نفس سے کہا کہ ظالم تجھ سے یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو رہی ہے, آخرت کی آگ تو اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے, وہ کیسے برداشت ہوگی؟ کہا یہ معاملہ ہوا. وہ عورت چلے گئی. فرمایا کہ دوپہر کے وقت ایک آدمی بڑی گاڑی میں آ کر رکا اور کہا کہ میری بیٹی کہتی ہے کہ میں شادی کروں گی تو اس غریب مولوی سے کروں گی ورنہ نہیں کروں گی, جو اللہ تعالیٰ کا ایسا وفادار ہو ایسا متقی ہو وہ مجھے کتنا خوش رکھے گا. فرمایا اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی حرام خواہشات سے رک گیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. حضرت والا کا واز ہے قافلہ جنت کی علامت. فرمایا جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ حرام خواہشات سے رک جاؤ, پہلا قدم اپنے نفس پر حرام خواہشات پر رکھو, اب دوسرا قدم جنت میں انشاءاللہ ہوگا. چاند سورج کی روشنیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں, حسینوں کی دنیا نگاہوں سے گر جاتی ہے, لیلہ کائنات اور مجانین عالم اللہ کی محبت کے نشے کے آگے کیا بیچتے ہیں؟ سورج اور چاند کی روشنی کیا بیچتی ہے؟ بادشاہوں کے تخت و تاج کیا بیچتے ہیں؟ لیکن کیا کہوں, یہ درد دل اور نسبت محلہ حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت کا ایک مدت بھی زمانہ چاہیے کہ سفر اور حضر دونوں میں ان کے ساتھ رہو, مجاہدے کی مشقت بھی اٹھاؤ, دیکھو پھر انشاءاللہ ایک دن ان کی نظر عنایت پڑ جائے گی. اہل اللہ کی نظر کرامت, اہل اللہ کی نظر کی کرامت. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر موضوع القرآن کے مصنف اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ایک مرتبہ دلی کی مسجد فتح پوری میں بہت دیر تک عبادت کے بعد نکلے تو ان کا دل انوار سے بھر گیا تھا, تو نور بھر کر دل سے چھلک رہا تھا, چہرے سے جھلک رہا تھا اور آنکھوں سے ٹپک رہا تھا. وہ نظر ایک کتے پر پڑ گئی. حکیم الامت تانوی رحمت اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حوالے سے راوی ہیں کہ جس طرف وہ کتا جاتا تھا دلی کے سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. حکیم محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم نہیں رہتے ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے. اس لیے اہل اللہ کی صحبت یافتہ کو حقیر مت سمجھو, تمہاری تف اور تمہارا تھوک تمہارے چہرے کے اوپر ہی گرے گا. ہم آج لوگ اہل اللہ کی صحبت یافتہ کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ تو دیکھیں کہ نظر کس کی بڑی ہوئی ہے. چاہے کتنے بھی گناہ میں مبتلا ہو, لیکن فرمایا کہ اس کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ رہا ہے. کل واقعہ سنایا تھا, کفن چور کی بخشش ہو گئی. کیوں؟ کہ اے اللہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس کی مثال اس طرح دیتے تھے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے والد کے پاس آیا اور کہا کہ ابا مجھے لڈو دے دیجئے. ابا نے دے دیا, کہا ابا یہ میرا اس برابر میں ایک بچہ کھڑا تھا, انکل مجھے بھی دیجئے. کہا آپ کو کیوں دوں؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابا یہ میرا جگری دوست ہے, ہم ساتھ پڑھے ہوئے ہیں, ہم ساتھ کھیلتے ہیں, ساتھ پڑھتے ہیں, ساتھ اسکول جاتے ہیں, اس کو بھی دے دیجئے. ابا کہتا ہے اچھا یہ بھی لے لو, چونکہ تم میرے بیٹے کے دوست ہو, ہم تمہیں بھی یہ انعام عطا کرتے ہیں. تو فرمایا یہی بات اللہ والوں کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو انعام عطا فرماتے ہیں تو جو جو لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جن جن کی سیٹ ان کے دل میں منی ہوئی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی محروم نہیں فرماتے. حضرت اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کے صحبت یافتہ کو حقیر کبھی مت سمجھنا. اس لیے اہل اللہ کے صحبت یافتہ کو حقیر مت سمجھو, تمہاری تف اور تمہارا تھوک تمہارے چہرے کے اوپر ہی گرے گا. سورج پہ کوئی تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اسی کے چہرے پر گرتا ہے. یقین رکھو کہ جس چراغ کو حق تعالیٰ روشن کرے تو جو اس پر تھوکتا ہے اسی کی داڑھی جل جاتی ہے. اب میں قصہ سناتا ہوں. ایک دن میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف پڑھا رہے تھے. ایک شیر کی شرح ایک گھنٹے کی, جس کے خم کے از دریا در اورا ہے شوت پیشے او پیشے او جہون ہا زانو زنت. جس سمندر جس مٹکے کو سمندر سے خفیہ راستہ ہو, اب کوئی کہے کہ دریا کا ترجمہ سمندر کیوں ہو رہا ہے, تو حضرت نے فرمایا کہ دریا کا ترجمہ اس شعر میں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے سمندر فرمایا ہے, اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے. اور ہماری مثنوی کی سند یہ ہے کہ میں نے مثنوی شریف حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی, انہوں نے حضرت حکیم الامت سے پڑھی. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے پڑھی. آپ نے میرا سلسلہ نصب سلسلہ تعلیم مثنوی سن لیا, تو یہاں دریا کا ترجمہ سمندر ہے. جس مٹکے کو سمندر سے خفیہ رابطہ ہوگا, تو اگر جو اس مٹکے کے اندر 10-20 کلو پانی ہو, لیکن بڑے بڑے دریا جہون اور دریا فرات اس کے سامنے زانو میں ادب طے کریں گے. کیونکہ دریا جہون خشک ہو سکتے ہیں, لیکن جس مٹکے میں سمندر سے پانی آ رہا ہو وہ خشک نہیں ہو سکتا. اسی طرح اولیاء اللہ کے قلوب پر علوم وارد ہوتے رہتے ہیں, وہ آسمانوں کی پیتے ہیں, دنیا کے کافر زمین کی پیتے ہیں. میرے پینے کو دوستوں سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہے. تو مثنوی کے اس شعر کی شرح کے دوران جب میں نے اپنے شیخ کو دیکھا تو حضرت کی آنکھیں اس دن اتنی لال تھی کہ جیسے ریل کا سگنل سرخ ہوتا ہے, اور حضرت والا میری طرف دیکھ رہے تھے. میں نے دیکھ کر ادب سے فوراً نگاہ نیچی کر لی, اور تقریباً 10 منٹ کے بعد پھر میں نے حضرت کی طرف دیکھا تو پورے مجمع سے نظر ہٹا کر مجھے کو دیکھ رہے تھے بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے. تیسری دفعہ 15-20 منٹ کے بعد جب میں نے دیکھا تو حضرت کسی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, مجھے کو لال آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شمس الدین تبریزی ہوں, جن سے مولانا رومی نے فرمایا تھا کہ اے شمس الدین, اے میرے پیر و مرشد, آپ اللہ کے قرب کی شراب کا مٹکے کا مٹکا پی رہے ہیں, کچھ ہمیں بھی تو عطا کر دیجئے. اللہ کے قرب کے باغ سے کچھ میرے کان میں بھی بتا دیجئے کہ آپ اتنے مست کیوں رہتے ہیں. شمس الدین تبریزی نے فرمایا, جلال الدین تم میرے ساتھ نیک گمان رکھتے ہو, لیکن میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے جس کا تمہیں حسن ظن ہے. مولانا رومی نے فرمایا کہ آپ کی تواضع سے ہم دھوکہ نہیں کھا سکتے, اور دلیل میں یہ شعر پیش کیا. بوئے میرا گر کسے مکنو کنت, چشم مس خوشتن راچوں کنت. شراب کی بو کا اگر کوئی شرابی الائچی کھا کر چھپا بھی لے, لیکن وہ ظالم اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے جائے گا. جب دنیاوی شراب کا یہ حال ہے تو جو راتوں کو اللہ تعالیٰ کی شراب پہ آسمانی پیتے ہیں, اس کا نشہ کیسے چھپ سکتا ہے. ریاض خیر آبادی کے ایک شعر پر ایک رئیس سبحان اللہ خان نے چاندی کے 1000 روپے آج سے 100 برس پہلے ان کو پیش کیے تھے. بولیے ایسے ایسے لوگ بھی تھے. آج کل میں بہت اچھے اچھے شعر پیش کرتا ہوں لیکن کوئی بھی نہیں دیتا. اس مزاح پر سامعین ہنس پڑے. مرتب ان کو ایک شعر پر 1000 چاندی کا روپیہ دیا تھا. وہ شعر کیا تھا؟ اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تولا اس اتری جو آسمان سے تھی کل اٹھا تولا تاکہ حرم سے شیخ وہ بوتل اٹھا تولا. اے شیخ حرم, اے شیخ حرم کے تاک مل جو تو نے چھپا کے رکھی ہے وہ مجھے بھی پلا دے. یعنی آسمانوں سے جو اللہ نے آپ کو اپنی محبت عطا فرمائی ہے اس کا تھوڑا سا مزہ ہمیں بھی چکھا دیجئے. تو مولانا روم اپنے شیخ کے ایسے عاشق تھے کہ شیخ کی تواضع سے دھوکہ نہیں کھایا. شیخ اگر کہہ دے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو الو ہوگا جو دھوکہ کھا جائے گا. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا, خدا کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں ہوں. ان کی یہ بات سن کر دو دیہاتی اٹھے اور بھاگ گئے اور آپس میں کہنے لگے, جب میاں جی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمیں کیا دیں گے. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ فرمانا میں کچھ نہیں ہوں یہی دلیل ہے کہ وہ بہت کچھ تھے. کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں, ایک صاحب بہت دیندار ہیں مگر ایک کمی ہے کہ اپنے کو دیندار سمجھتے بھی ہیں. پتہ نہیں حضرت والا نے آگے آ رہا ہے نہیں آ رہا. حضرت نے فرمایا, پھر کسی نے پوچھا جب یہ معاملہ ہے کہ ان کا یہ کہنا میں کچھ بھی نہیں ہوں یہی دلیل ہے کہ وہ سب کچھ ہیں, یہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن پھر قسم کیسے کھا لی, اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے جس کو 50 منزل پر چڑھنا ہے, اگر وہ 25 منزل پہ چڑھ چکا ہے کوئی کہے ماشاء اللہ آپ تو بڑا بہت اوپر پہنچ گئے, وہ کہے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, کیونکہ سامنے والے کی نظر ہے 25ویں منزل پر وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی نظر ہے کہ ابھی 25 منزلیں باقی ہیں. تو یہ آدمی اگر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو ابھی کچھ بھی نہیں چڑھا ہوں, تو اس میں جھوٹا تو نہیں ہے, کیونکہ بزرگوں کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق, اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو وہ ادا نہیں کر سکتا. تو کوئی کتنا بھی کر لے وہ اگر وہ اس طرح کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں تو اس میں وہ حانس نہیں ہے. آہ کیا بات ہے, آہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, اس بات کی کیا بات ہے. دیندار ہونا تو فرض ہے مگر خود کو دیندار پیش کرنا, دیندار سمجھنا حرام ہے. ایک آیت قرآن پاک سے اس کے استدلال میں پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ کوئی دعویٰ میرا ایسا نہیں ہوگا جس کی دلیل میں قرآن پاک یا حدیث پاک سے پیش نہ کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد افلح من زکاہا, وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کے گندے گندے تقاضوں کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا, اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنی گندی خواہشات اور حرام لذتوں کی درآمد اور امپورٹنگ کو جاری رکھا کہ اللہ بھی مل جائے اور ہماری بت پرستی بھی چلتی رہے. ایک ٹانگ خانقاہ میں اور دوسری ٹانگ بت خانے میں, یعنی حسینوں اور نمکینوں کا چکر بھی اور تسبیح پر اللہ اللہ بھی. تو سمجھ لو کہ ایسے اللہ نہیں ملتا, ایسا شخص نامراد اور بے سکون رہتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں, اے بے وقوفوں سن لو, نمکین پانی سے پیاس نہیں بجھے گی. اے بے وقوفوں سن لو, نمکین پانی سے پیاس نہیں بجھے گی. نمکین پانی سے پیاس نہیں بجھتی بلکہ اور بڑھ جائے گی, اگرچہ وہ پیتے ہوئے خوش ذائقہ اور ٹھنڈا معلوم ہو. تو دوستوں یہ میں تو دوستوں یہ عرض کرتا ہوں کہ بڈھے بڈھے لوگ بھی آج بد نظری کا شکار ہیں, بال سفید ہو گئے مگر نفس کی داڑھی سفید نہیں ہوتی. دھوکہ نہ کھائیو کسی ریش سفید سے, ہے نفس نیا ریش مسود لیے ہوئے. میرا شعر ہے, اوپر سے داڑھی سفید ہے لیکن نفس اندر کالی داڑھی لیے بیٹھا ہے. بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد, بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد, فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا. بد نظری کی لعنت. دوستوں بت پرستی چھوڑ دو, خبردار اپنی نظروں کو حسینوں پر خراب مت کرو. یہ حسین چلتے پھرتے بت ہیں, ان کو دل سے نکال دو ورنہ نبی کی بدعا لگ جائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول معرف القرآن میں لکھا ہے, افرائیدہ من اتخذ الہہو ہوا, میں اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ سب سے برا بت یہ خواہش نفسانی ہے, سب سے برا بت یہ خواہش نفسانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کیا بدعا ہے ورنہ نبی کی بدعا لگ جائے گی, کیا بدعا ہے نبی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشکات شریف صفحہ نمبر 272 پر روایت ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اے اللہ اس پر لعنت فرما جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا جو بدنظری کرتا ہے اور جو خود کو بدنظری کے لیے پیش کرتا ہے، یعنی ناظر اور منظور دونوں پر نبی کی لعنت ہے۔ ذرا نظر بازی کرتے ہوئے اس حدیث کا خیال کیا کرو کہ میں نبی کے عشق میں نعتیں پڑھتا ہوں، اشکبار آنکھوں سے روزہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، مگر کس پر بات یاد آئی؟ حضرت دادا شیخ دامت برکاتہ مولانا عبد المتین صاحب کا جو بیان ہوا، الحمد للہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہ بہت خوش ہو رہے ہیں، یہی دعا مل جائے اور کیا چاہیے۔ تو حضرت مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہ ہمارے دادا شیخ نے جب مسجد اختر میں بیان فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعضا دیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیے؟ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ یہ آنکھیں قرآن پاک کو دیکھیں، حرم شریف کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جو جالی ہیں ان کو دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، والدین کو دیکھیں، بیوی بچوں کو دیکھیں، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی، اور جو جائز مناظر ہیں۔ لیکن یہ آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، نامحرم کو، لڑکوں کو دیکھ رہی ہیں، فلمیں دیکھ رہی ہیں، گانے دیکھ رہی ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہی ہیں۔ کان اللہ تعالیٰ نے دیے قرآن پاک سننے کے لیے، حدیث پاک سننے کے لیے، اشعار سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے، والدین کی، بیوی بچوں کی بات سننے کے لیے، جائز باتوں کے سننے کے لیے کان اللہ تعالیٰ نے دیے، اور یہ کان گناہ میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہاتھ، اسی طرح جتنے اعضا ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے شاہی کاموں کے لیے دیے، لیکن فرمایا ہم اس کو گناہ میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اشکبار آنکھوں سے روزہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، مگر کس بے دردی اور جسارت کے ساتھ لعنت نبی کو اختیار کر رہا ہوں؟ بتاؤ لعنت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور کس لیے ہو رہے ہو؟ یاسین گل اور رابطہ کر لیں گا، حضرت پورا بیان فرما لیں۔ اچھا ٹھیک لعنت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور کس لیے ہو رہے ہو؟ مرنے والی لاشوں کے لیے، عارضی ڈسٹمبروں کے لیے، پیغمبروں کے خلاف راستہ اختیار کر رہے ہو۔ حضرت والا کا شعر ہے کہ عارضی ڈسٹمبر کی خاطر راہ پیغمبر کو نہ چھوڑ۔ عارضی فرمایا کہ جتنا بھی کوئی گھر بنا ہوا ہے، اب یہاں پر جگہ پر رنگ کیا ہوا ہے سفید رنگ کا، لیکن اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ تو فرمایا اندر پیشاب پخانا بھرا ہوا ہے، گندی ہوا بھری ہوئی ہے، لیکن اوپر ڈسٹمبر ہو گیا ہے۔ حضرت والا کا شعر ہے کہ گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، گوبر ہے، پخانا ہے، اس کے اوپر چاندی کا ورق لگا دیا۔ گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورق ہے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے، وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے۔ بین الاقوامی الو اور انٹرنیشنل ڈونکی جس کو دیکھنا ہو ان کو دیکھے، جو اپنی نظر سے عارضی رنگ کو دیکھ رہے ہیں اور خود بے رنگ ہو رہے ہیں، ان کے ایمان کا ٹکٹ اترا جا رہا ہے اور انہیں خبر نہیں ہے کہ ہم بے رنگ ہو رہے ہیں، ایسے رنگ اور ہم بے رنگ ہو رہے ہیں، ایسے رنگ کو مت دیکھو جس سے تمہارا رنگ بے رنگ ہو جائے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں بدنظری احمقوں کا گناہ ہے، ساری زندگی دیکھتے رہو پاؤ گے کچھ نہیں، نظر بازی کرتے کرتے مر جاؤ مگر کسی حسین کو نہیں پا سکو گے، عزت و آبرو الگ جائے گی۔ بدنظری کی وجہ سے ذلیل ہونے کا ایک واقعہ، حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ سامنے دوسری ریل آ کر کھڑی ہو گئی، میرے ڈبے میں میرے سامنے ایک نوجوان نظر کا مریض تھا، دوسری ریل میں ایک نیا شادی شدہ جوڑا پنجاب کا تھا، یہ الو کا دادا اگرچہ جوان تھا لیکن کچھ لوگ بہت جلدی دادا بن جاتے ہیں، دادا گیری کرتے ہوئے، یہ بار بار اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا، وہ پنجابی تگڑا تھا، اس نے گالی دے کر کہا، او خبیث کے بچے کیوں بار بار میری بیوی کو دیکھتا ہے، ہزار دفعہ دیکھ لے پائے گا کچھ نہیں، رات کو میرے ہی پاس سوئے گی، دیکھو گناہوں سے ہمیشہ لذت ملتی ہے، تقوی سے عزت ملتی ہے، بدنگاہی سے سوائے گالی کی اور کیا ملا۔ تو ایسے انٹرنیشنل الو کو دیکھنا ہو تو نظر بازوں کو دیکھو، بتاؤ دیکھنے سے کیا پاؤ گے؟ اپنے گھر کی چٹنی روٹی پر خوش رہو، جس کے پاس چٹنی روٹی بھی نہ ہو، مان لو شادی نہیں ہوئی، یا بیوی مر گئی اب دوسرا کوئی پوچھتا نہیں تو کیا کرے؟ ایک بڈھے سے کسی نے کہا جب بیوی مر گئی تو دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو بڈھے نے کہا بات یہ ہے کہ میں کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے بڈھا کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی ہے اور جب کوئی بڈھی راضی ہوتی ہے تو میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں، دونوں طرف سے ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر ایمان لاؤ، علیہ صلی اللہ بکاف نبد، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، ہزاروں اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کی شادی نہیں ہوئی مجبوراً نہیں کر سکے، جن میں بشر حافی بھی ہیں، علامہ قسطلانی بھی ہیں، مسلم شریف کے اشارے شیخ محی الدین ابو زکریا نووی بھی ہیں، یا مصطفیٰ نہیں، شیخ مسلم شریف کے اشارے شیخ محی الدین ابو زکریا نووی بھی ہیں، اور آج کل کے سہارنپور کے شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب بھی ہیں، یہ میرے دادا استاد لگتے ہیں، ہمارے استاد حضرت مولانا حنیف صاحب دامن برکاتہم نے ان سے پڑھا تھا، اور ان کی اتنی باتیں بتائیں، اللہ اکبر، اتنی باتیں بتائی کہ فرمایا کہ ان سے ملنے کا ایک شوق ہو گیا کہ ان سے کبھی ملاقات ہونی چاہیے، لیکن کہاں وہ کہاں میں ہم کہاں جا سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کا اتنا ادب تھا، ایک پروفیسر تھے، ہمارے استاد نے فرمایا بتایا کہ ایک پروفیسر تھے ہندوستان کے، کسی مسلمان تھے، وہ مولانا جب بھی آتے اٹھ جاتے تھے، پھر گزرتے، پھر ایسا ہی معاملہ بار، تو کئی دن ایسا معاملہ ہوا تو مولانا یونس صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ مولانا صاحب آپ کی ادب کی برکت ایسی ہے کہ جب میں، ہمارے جو کالج کے لڑکے ہیں وہ دوسرے پروفیسروں کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آپ کے ادب کی برکت سے جیسے ہی میں کلاس میں جاتا ہوں کسی کے مجال نہیں آواز نکالنے کی، آپ کے ادب کی برکت سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے سیٹیاں بجائے کوئی بات کرے، یہ آپ کے، اور یہ اتنے بڑے محدث ہیں بخاری شریف کے، اتنے بڑے محدث ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں ایک برس بیمار ہو گیا تھا، میرے پاس کتابیں اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو میں مولانا یونس کا درس سنتا تھا کیسٹ پر اور وہی جا کر سنا دیتا تھا، اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کو اپنی مسند پر بیٹھایا تھا، تو استاد نے بتایا کہ یہ بہت بہت غریب تھے، بہت غریب تھے مولانا یونس صاحب، یہ تو ان کے والد نے جب کچھ پڑھ لیا تو ان کے والد نے کہا تم جاؤ میرٹھ میں، ہندوستان کا ایک شہر ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں جاؤ رکشہ چلاؤ، ان کو کہا، تو یہ اپنے استاد کے پاس پہنچے اور کہا کہ استاد جی یہ معاملہ ہے اور مجھے آپ اجازت دیجئے۔ اب وہ فرماتے ہیں نا، ہمارے استادوں نے فرمایا کہ ہاتھی کا بچے کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہے، یہ ہاتھی ہی بنے گا، تو وہ نوجوان تھے لیکن استاد نے پہچان لیا کہ بہت بڑے عالم بننے والے ہیں، ان کی نظر نے بتا دیا، جس طرح مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ ایک اللہ والے کے پاس گئے تو ان کے والد نے فرمایا تمہارا جو، تم کے شیخ نے فرمایا کہ تمہارا جو بچہ ہے یہ آگے چل کر غلغلہ مچائے گا، تو کہا تم اور رکشہ چلاؤ گے، تم اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، ان کے والد سے بات کی اور ان کو وہاں بھجوایا، سہارنپور میں بھجوایا جہاں سے حضرت مولانا شاہ الحق صاحب بھی پڑھے۔ تو ہمارے استاد نے فرمایا کہ اگرچہ پرانے زیادہ پرانے زمانے کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی عمر غالباً اس وقت 75-80 سال ہوگی، تو زیادہ سے زیادہ 40 سال پہلے 50 سال پہلے کی بات ہوگی، تو ان کے لیے گھر سے جو خرچہ آیا 4 سال میں اس زمانے میں 48 روپے، اور فرمایا ان پیسوں میں ناشتہ بھی ہوتا تھا۔ اب یہ اتنا بڑا شیخ الحدیث، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کا جو شعر ہے نا، محبت تیرا صدقہ ہے سمر ہے تیرے نازوں کے، جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے رازوں کے، ہم حقیر سمجھتا رہے یہ غریب ہے، یہ کیا ہے، یہ ایسی مولوی طالب علم ہے، تو فرمایا کہ وہ طالب علم مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم جب دوسرے طالب علم کپڑے دھو لیتے تھے پھر پہنچتے تھے اور ان کا بچا ہوا جو صرف ہوتا تھا اس کے اندر اپنے کپڑے دھوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہم سب کے سامنے، کتنے بڑے شیخ الحدیث بنے، کتنا ان کی بات میں، اب غالباً اگر ابھی بھی وہ بخاری پڑھا رہے ہیں تو غالباً 40 سالوں سے وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، 40 سالوں سے وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، تو یہ ہیں۔ اور آج کل کے سہارنپور کے شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب بھی ہیں، لیکن جس کے پاس اسباب ہوں وہ اس سنت کو نہ چھوڑے، لیکن جو مجبور ہیں وہ معذور ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے شادی کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، اس کی اپنی حالات ہیں، وہ پھر شیخ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے، اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میرے یہ حالات ہیں۔ تو خیر ان کا میں بتا رہا تھا ان سے ملاقات کیسے ہوئی، تو ہمارے استاد نے فرمایا تھا ایسی باتوں میں، ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں نے ان کو اپنی مصباح اللغات ایک کتاب ہے ڈکشنری عربی کی وہ دی تھی، حضرت دادا دامت برکاتہم کے ساتھ اپنے دادا کے ساتھ عمرے کا سفر ہوا، تو کھانے کا وقت تھا, دادا نے کہا نیچے سے سامان لے آؤ. تو میں نیچے اترا تو اس ہوٹل میں ہمارے جاننے والے تھے, ان کا بابو صاحب کہتے تھے, ان سے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا تمہیں بتائیں یہ برابر میں جو ہوٹل ہے وہاں ہندوستان کے بڑے عالم آئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہا مولانا یونس صاحب. میں نے کہا سہارنپور کے؟ کہتے ہیں. میں نے فوراً وہاں پہنچا ان کے پاس اور میں نے کہا میں آیا, میں نے کہا میں مولانا حنیف کا شاگرد ہوں. اور انہوں نے کہا اچھا وہی مولانا حنیف جس کی میں نے مصباح لگا لی تھی, خود انہوں نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کروا لی ان سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, اپنے بزرگوں کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے, وہ بتاتے ہیں. ورنہ وہی حدیث شریف ہے کہ جس نے میری فمر رقیبان سنت دی فلے سمنی, جس نے ہماری سنت سے اعراض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور حدیث شریف بھی ہے کہ جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چھوٹے بچوں کو ٹافیاں دے دیں. نو ممالک میں 50 مقامات پر یہ مجلس سنی گئی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, اعظم میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والد صاحب دامت برکات ان کا فیض پورے عالم میں پھیلا دیں. کانفرنس میں 186 عورتوں نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دیں.